अगर लेना चाहें तो वो मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं।
प्रोफेसर साहब, ये मौलाना जो बात फरमाई आपके सामने आई है, एक इतराज़ हमारे यहाँ किया जाता है जज़ा के हवाले से शायद कम और सज़ा के हवाले से ज़्यादा, वो इटर्नल डैमनेशन का कॉन्सेप्ट है, हमेशा की सज़ा। और बहुत से लोग, मसलन रसल का मैंने पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, वो इतराज़ करता है कि ये तसव्वुर जो है ये ख़ुद इंसाफ़ के मुनाफी तसव्वुर महसूस होता है। तो ये जो जज़ा और सज़ा का तसव्वुर है बज़ाते ख़ुद, इस तसव्वुर में आप कोई लॉजिकल इल्मी प्रॉब्लम्स महसूस करते हैं या आपके नज़दीक ये एक एक्सेप्टेबल तसव्वुर है?
देखिए जी, गामजी साहब की बहुत सी बातों से इत्तेफाक करते हुए मैं ये थोड़ा सा जो है एक और नुक्ता नज़र जो है वो ये है, जो जज़ा का तसव्वुर है आखरत के तसव्वुर के साथ मुतालिक जो है, जज़ा ज़्यादा आप देखें स्क्रिप्चर्स में तो वो आफ्टर लाइफ में है, जबकि दुनियावी जो जज़ा है वो मिलती आपको नज़र नहीं आ रही। तो इस डिज़ाइन में, इस प्लान में जो एक सवाल उभरता है कि आखिरत जो है वो बहुत से लोगों को तो नहीं देखी, बल्कि किसी ने भी मेरा ख्याल नहीं देखी, एक आप तसव्वुर कर सकते हैं, उसमें रिवॉर्ड जो हैं, जो जज़ा है वो इतनी ज़्यादा रखी गई है कि वो कंपेयर टू आप इधर अर्थ पे तसव्वुर करें तो इतनी जज़ा नहीं है।
यानी कुछ ना कुछ यहाँ भी मिलना चाहिए,
कुछ ना कुछ जो है वो मेरा ख्याल है अगर इंटेंशन हैं ऐसी कि लोग वर्चुअस हो जाएं, तो वो एग्जांपल ऐसा होना चाहिए कि लोग यहाँ पे जज़ा मिले और लोग कहें कि हाँ ये बंदा वर्चुअस था, ये बंदा परहेजगार था, मुत्तकी था, इसको ये रिवॉर्ड्स मिले। जबकि कंपेयर टू यहाँ पे से कंपेयर मे बी रैंडमली आपको यहाँ पे भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, लेकिन आखिरत में उनकी उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है जी। तो ये इसके सिलसिले में कुछ
सवाल है। दोनों ही सवाल आपसे करना चाहूँगा, यानी ये तो बड़ा दिलचस्प नुकता है कि कुछ ना कुछ यहाँ भी खुदा को मायल बकरम होना चाहिए था, क्योंकि ये तो महसूस है ऐसा ही होता है कि बहुत ही मोटिवेशन की नफ़ी में खड़ी हुई है दुनिया, तो ये क्यों है? और दूसरा जो मैंने सवाल किया था कि इटर्नल डैमनेशन का जो कॉन्सेप्ट है, कि जिस तरह मौलाना फरमाया कि जहन्नम का तसव्वुर ऐसा तसव्वुर है कि सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, के ना जी सकेगा इंसान ना मर सकेगा, और फिर वो इटर्नल है, तो इतनी सख्त सज़ा कि ऐसा कौन सा जुर्म हो सकता है कि जिसके बाद जो है वो इंसान जो है वो माफ़ी के कभी भी काबिल ना हो? अगर दोनों सवाल का आप जवाब दें।
मैं पहले प्रोफेसर साहब के सवाल को ले लेता हूँ, इसलिए बहुत दिलचस्प है। देखिए, बात यह है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तो तसव्वुर यही दिया है कि ये दुनिया जज़ा व सज़ा के लिए बनी नहीं है। अगर ये जज़ा व सज़ा के लिए बनी होती तो फिर मुनकर कौन होता? ये इब्तला के लिए बनी है, आजमाइश और इम्तहान के कानून पर बनी है, इसीलिए आखरत को छुपा लिया गया है और आपके सामने ये दुनिया है। इस दुनिया के अंदर तो यही होना चाहिए, वरना इम्तहान हो नहीं सकता, चूँकि अल्लाह ताला ने फ़ैसला ये किया कि असल में तो एक और दुनिया बनाना चाहते हैं। उस दुनिया का उन्होंने नक्शा खींचा है कुरान में, वो ये कहते हैं कि ये जो तुम्हें ज़मीन व आसमान नज़र आ रहे हैं और तुम देखते हो कि मादे के ढेर पड़े हुए हैं ऊपर, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि करोड़ों गुना बड़ी ज़मीनें मौजूद हैं लेकिन उन पर कोई ज़िंदगी नहीं है, वो ये कहते हैं जानते हो मैंने ये क्यों रखी हुई हैं? इसलिए रखी हुई हैं कि यौम तबद्दुल अर्ज़ व गैरुल अर्ज़ व समावात, मैं इस सारे मादे के ढेरों को इकट्ठा करूँगा और इससे एक नई ज़मीन और नए आसमान बनाऊँगा, और इस सब कुछ के ऊपर फिर मैं अपनी वो जन्नत तामीर करूँगा जिस जन्नत के लिए मैं तुम्हें मुनादी कर रहा हूँ और जिसकी मैं तुम्हें दावत दे रहा हूँ। ये कुरान मजीद में बताते हैं असल में वो दुनिया उन्होंने बनाई। उस दुनिया के अंदर दाखिल होने के लिए दो सूरतें हो सकती थी, एक ये कि जैसे हम इस दुनिया में आए हैं अल्लाह के फ़ैसले से आ जाते, दूसरा ये था कि जो कुछ वो वहाँ देना चाहते हैं उसको बरबिनाए इस्तेहकाक दें, यानी आप अपनी मेहनत से उसको हासिल करें। जब ये फ़ैसला कर लिया गया स्कीम में कि मेहनत से हासिल करना होगा, तो फिर जिस तरह दुनिया में आप कायदे के मुताबिक इम्तहान से गुजारते हैं, इम्तहान के लिए ये दुनिया बनाई गई, इम्तहान के लिए जो दुनिया बनाई गई है, देखिए जिस मकसद के लिए बनाई गई है, मुझे बताइए उसके लिहाज से इसके अंदर आप हर्फ उठा के बता सकते हैं? ये सरासर इम्तहान है, ये 24 घंटे का इम्तहान है, ये महद से लहद तक का इम्तहान है, इसके अंदर रिवॉर्ड कहाँ? ये तो असल में बनी इसलिए है कि इसके अंदर पै दर पै आजमाइश आए आपके सामने। इसमें नेकोकारों के गले में अगर हार डाले जाते और जैसे ही आदमी नेकी करता उसका नतीजा निकल आता, तो उसके बाद तो फिर इम्तहान ख़त्म हो जाता, फिर तो इंसानों के सामने। चुनांचे अल्लाह ताला ने जिस तरह मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि चंद मरतबा ये किया کہ اخلاقی اصولوں کو روبامل کر دیا, جیسے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے نتیجے میں آخری مرتبہ دنیا کے اندر جزا و سزا برپا کر کے دکھا دی, یعنی جس کو آپ جزا کہتے ہیں جن کو وہ ملنی چاہیے ان کو ملی, اور دنیا کی ایک عظیم سلطنت ان کو منتقل کی گئی. عرب کے بدو کیسر و کسرا کی سلطنت کے مالک ہوئے, اور یہ محض کوئی تاریخی واقعہ نہیں تھا, کوئی سیاسی عمل نہیں تھا, اس کی ٹھیک ٹھیک ان لفظوں میں پیشینگوئی کی گئی, جیسے میں نے آپ کو بتایا بتایا گیا کہ یہ اس طریقے سے واقع ہوگا, اس کی ترتیب یہ ہوگی, اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی دینونت اور جزا و سزا کا ظہور ہو جائے گا. یہ ہوا, لیکن باقی دنیا ابتلاء اور امتحان کے اصول پر بنی ہے. ابتلاء اور امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں نتائج برعکس نکلیں, یعنی اگر نتائج یہاں پر اس طرح نکلنے شروع ہو جائیں تو پھر تو اس کے بعد کسی استدلال کی ضرورت باقی نہ رہے.
رحمتی صاحب, یہ بات تو چلیں سمجھ میں آتی ہے کہ امتحان میں جب آدمی ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کی جزا کوشش ہی پر ملتی ہے, جنت تیری پہ نہائے تیرے خون جگر میں, لیکن یہ ایک ایسا امتحان ہے کہ جس میں جب سزا ملنے پر آتی ہے, یہاں بھی دنیا میں جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو انسانیت اتقاضا کرتی ہے کہ اس کو سزا دینے کے بعد اس کا معاملہ ختم کر دیا جائے, یہاں تو سزا ختم ہی نہیں ہو رہی.
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایام بدلتے رہتے ہیں, یعنی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے شکر کے امتحان کے لیے, ان کے لیے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اور بغیر استحقاق کے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہاں تو اصل میں کسی استحقاق کی بنیاد پر ہم آئے ہی نہیں ہیں, خالص خدا کی نعمت اور کرم ہے جس کی بنیاد پر زندگی مل گئی ہے. تو وہ زندگی چونکہ ابتلاء کے اصول پر ملی ہے, اس وجہ سے اس کی نعمتیں بھی بعض اوقات اتنی بے پایاں ہوتی ہیں کہ ملتی چلی جاتی ہیں, اور بعض اوقات اس کی شکاوتیں اور اس کی تکلیفیں اور اس کی کلفتیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پے در پے آتی چلی جاتی ہیں, اور اس کے بھی کچھ قوانین ہیں جن کے مطابق ہی آتی ہیں. چنانچہ قرآن مجید کی طرف میں آپ کو متوجہ کروں گا, قرآن مجید نے ایک بڑی اصولی بات اس معاملے میں کہی ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ جو نعمتیں میں دیتا ہوں اس دنیا کے اندر وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ آزمائش کے قانون کے تحت وہ نعمت دیتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے, لیکن جو مصیبت آتی ہے من نفسک آتی ہے, یعنی اس کے کچھ قاعدے ہیں جس کے مطابق آتی ہے, یا آپ کی غلطی کی سزا کے طور پر آئے گی, یا آپ کے اندر چھپے ہوئے خیر و شر کو باہر نکالنے کے لیے آئے گی, یا آپ کو کسی ابتلاء سے گزار کے کسی اعلیٰ درجے تک پہنچانے کے لیے آئے گی. وہ اصل میں آپ کے کھوٹ کو دور کرتی ہے اور آپ کو نمایاں کرتی ہے, اور یہ بتاتی ہے آپ کو کہ آپ کے اندر کیا اسرار چھپے ہوئے ہیں. اصل میں انسانی شخصیت کے اسرار اس آزمائش اور ابتلاء کے بغیر نمایاں ہی نہیں ہوتے.
وہ ظلم نہیں ہے,
وہ ظلم نہیں ہوتا, وہ ایک ابتلاء ہے جس کے اندر سے گزارا جا رہا ہے. ایک اور بات میں آپ سے عرض کروں, اس کو بھی قرآن مجید نے ایک سنت اللہ کے طور پر بیان کیا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر دیکھو کیا چاہتے ہو. اگر تو تم یہ کہتے ہو کہ جو کچھ میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے دنیا ہی میں اس کا اجر مل جانا چاہیے, تو میں پورا حساب بے باک کر دیتا ہوں, کر کے دیکھو. اس کو قرآن مجید نے ضمانت کے طور پر بیان کیا, یعنی تم اس بات کا پختہ ارادہ کر کے میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ, دست بدعا ہو جاؤ, اور یہ کہو کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں مجھے اس کا سارا اجر یہی ملنا چاہیے, میں آخرت میں کچھ نہیں چاہتا, تو میں ایک پائی کا حساب بھی نہیں چھوڑوں گا, میں بے باک کر دوں گا پورا کا پورا حساب, تجربہ کر کے دیکھ لو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا, تو پھر میں دنیا میں بھی بلائی دوں گا لیکن امتحان کے اصول پر, اور آخرت تو خالص تمہارے لیے ہے, اس میں بہرحال تمہیں ٹھیک ٹھیک تمہارے اعمال کا اجر مل جائے گا, اور تمہارے اوپر ادنا درجے میں بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا, بلکہ جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا, اور جس نے ذرہ برابر بلائی کی ہے وہ بھی دیکھ لیے گا. محرکات نکال کر باہر لے آؤں گا, نیتوں کو نکال کر سامنے رکھ دوں گا, ہاتھ تمہارے گواہی دے اٹھیں گے, کسی بے انصافی کا امکان نہیں ہوگا, لا یظلمون فتیلا. تو قرآن مجید نے یہ تصور پیش کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر دنیا ہی میں ریوارڈ چاہتے ہو تو پھر ایک عزم اور ارادے کے ساتھ میرے سامنے کھڑے ہو, میں خدا ہوں تمہارا, پروردگار ہوں, میں نے ایک اسکیم برپا کی ہے, تم نے فیصلہ کرنا ہے, تم یہ کرو. اور اس میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ میں پورا کا پورا اجر دے دوں گا, یعنی ادنا درجے میں بھی حساب نہیں رکھوں گا, جو تم نے خیر کیا ہوگا اس کا ٹھیک ٹھیک حساب یہاں پہ بات کر دوں.
مولانا, یہ جو بات ہے کہ جزا ہمیں مل جائے گی ہمارے نیک اعمال کی, ہماری قربانیوں کی, یہ تو بہت قابل قبول لگتی ہے, عقل اس کو تسلیم کرتی ہے, لیکن جو تصور قرآن سے ہمیں ملتا ہے اس میں تو بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ جن کے بدلے میں ہمیشہ کی جہنم کی وعید سنائی گئی ہے. تو یہ کیا تصور جو ہے یہ خود عدل کے اور انصاف کے قریب محسوس ہوتا ہے یا اس کے منافی محسوس ہوتا ہے؟
جی افتخار صاحب, جہاں تک جزا کا تعلق ہے, ہم سب کو ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا, من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ, کہ جس شخص نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ جنت میں جائے گا، تو ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ جہنم میں گیا ہے تو بس وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ہی مقام ہے کہ جہاں پر آدمی جو ہے وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے یا شرک کا ارتکاب کرتا ہے، کیونکہ جنت کا جو داخلہ ہے یہ مشروط ہے ایمان کے ساتھ، اور ایک آدمی نے ایمان کا راستہ ہی اختیار نہیں کیا، یا اگر ایمان کا اس نے راستہ اختیار کیا تو شرک کی غلاظت کے ساتھ اس کو آلودہ کیا، تو یہ اس کے لیے تو دائمی اور ابدی جہنم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جہاں تک عام مسلمان کا ایک تعلق ہے، اس کی جو اپنی کمی کوتاہی ہے وہ سزا کے راستے سے بھی پوری ہوگی، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے راستے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال پر، اعمال صالحہ پر اس حد تک ابھارا کہ خود اپنی محبوب ترین صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا کہ تم اس خیال میں نہ رہنا کہ تم میری بیٹی ہو، تم اپنے اعمال کی فکر کرنا۔ بالکل اسی سے ملتی جلتی بات آپ نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمائی۔ ایک دفعہ بنو ہاشم کے بہت سارے سردار تھے، ان کو یہ بات فرمائی کہ دیکھو بھئی یہ دار العمل ہے اور تمہیں مہلت عمل جو ہے یہ میسر ہے، آخرت کی تیاری کرو، اس گمان میں نہ رہنا کہ تم مجھ پر ایمان لائے ہو اور میں آخرت میں تمہارے کسی کام آ سکوں گا۔ اس سب کے باوجود کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول نے اعمال صالحہ پر بہت زیادہ ابھارا، مگر ہمارا اس کے باوجود یہ عقیدہ ہے کہ اگر اعمال کے حوالے سے ہمارے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ایک سزا کے پروسیس سے گزارا جائے گا، ہمارے سامنے پھر ایک اور دروازہ وہاں پر کھلتا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دروازہ ہے کہ اگر کسی حد تک کوئی کمی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جو ہے وہ جنت کا داخلہ ممکن ہوگا۔ تو یہ ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ دائمی جہنم جو ہے وہ سب کے لیے لکھ دی گئی ہے، صرف یہ ہے کہ اگر ایمان کی شرط موجود ہوگی تو جنت میں جانا یقینی ہوگا۔
رامدی صاحب، یہ بہت سارے سوالات جمع ہو گئے، اگر آپ ان کو ایک ترتیب میں ان کا جواب ہمیں دیں۔
دیکھیے، بات یہ ہے کہ کس جرم کی کتنی سزا ملنی چاہیے، اس کے لیے اس وقت تک تو انسانی عقل کوئی معیار نہیں تلاش کر سکی۔ یہ جتنی آپ سزائیں دیکھتے ہیں، اس کو 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دو، اس کو 10 سال کے لیے ڈال دو، کبھی آپ نے غور کیا اس بات کے اوپر ان کے پیچھے کوئی عقلی بنیاد نہیں ہوتی؟ یہ بحث ایک احساس ہے جس کے تحت لوگ بیٹھ کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اس طرح جرائم رک جائیں گے، اس سے زیادہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد دریافت کر لی گئی ہے؟ بالکل ایسا نہیں
محمد صاحب، لیکن اس میں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی بھی آدمی موجودہ عدالتی نظام کے اندر جو انٹرنیشنل جسٹس ہے اس میں اٹرنل پنشمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔
یہ مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس کی کوئی علمی اور عقلی بنیاد نہیں ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا جائزہ لے کے دیکھنا چاہیے نا کہ جرم کی نوعیت کیا ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کو آپ 10 سال 5 سال تک محدود کر دیں۔ مثلاً قتل کے آپ جرم کو لے لیں، ہونے کو تو ہو سکتا ہے کہ چند لمحوں میں ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایک آدمی لوگوں کو مار رہا ہوتا ہے اور وہ ایک بم چلاتا ہے اور اس کے نتیجے میں 10-20 نہیں 50-100 آدمی بعض اوقات اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک لمحے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب اس کی آپ نے سزا دینی ہے، اس کی سزا دینی ہے تو اثرات کے لحاظ سے ملنی چاہیے۔ اگر آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں، یہ لوگ جو مارے گئے ہیں ان کے خاندانوں پر کیا اثرات پڑے، ان کی نسلوں پر کیا اثرات پڑے، ان کے اندر موجود بالقوہ جو چیزیں تھیں ان کے بالفعل آنے کا راستہ کس طرح روکا گیا، کس طریقے سے خدا کی پوری اسکیم کو باطل کر دیا گیا، سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات پڑے، معاشرے میں اس سے کیا کیا تبدیلیاں آئیں، معیشت کا نظام اس سے کس حد تک متاثر ہوا۔ تو اگر آپ ان اثرات کا جائزہ لیں، یہ تو میں نے اپنی حقیر عقل میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ جزا و سزا کے سارے تصورات آپ کے بدل جائیں۔ تو پہلے تو اس بنیادی بات کو سمجھ لیجئے کہ جزا اور سزا کے معاملے میں اصل چیز آپ کے جرم کے اثرات ہیں، نہ کہ آپ نے کس مدت میں وہ جرم کیا ہے یا کتنی دیر کے لیے وہ جرم کیا ہے۔ اس معاملے میں جو رحمت اور رافت کے تصورات بھی ہمارے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ اصل میں بعض جرائم کی نوعیت نہ سمجھنے سے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے صرف ایک جرم ہے جس کی سزا ابدی جہنم بیان کی ہے، اور کوئی جرم نہیں ہے، اور وہ بغاوت کا جرم ہے۔ یعنی آپ نے جانتے بوجھتے حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور اس کو سمجھ کر اور اس کو مان کر اس کے مقابلے میں بغاوت کا ارتکاب کر دیا۔ یہ سزا ہے ان جرائم کی جن جرائم کے اندر حقیقت میں یہ چیز کار فرما ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جس وقت انسان جانتے بوجھتے شرک کا ارتکاب کرتا ہے، جانتے بوجھتے یہ مان کر کے یہ خدا کا پیغمبر ہے، محض اپنی انانیت کی وجہ سے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے سری طور پر خدا کے مقابلے میں بغاوت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، جس وقت یہ چیز کسی انسان سے سرزد ہوتی ہے اس کے اوپر ابدی جہنم کی سزا قرآن نے سنائی ہے۔ یہ جس کو آپ ایمان کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ ایمان اصل میں حقیقت کا اعتراف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کے سامنے ایک حقیقت آئی، اس حقیقت کے بارے میں اس نے رویہ کیا اختیار کیا، اس کو مان لیا یا نہیں مانا۔ اس بات کو جب ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کے نتیجے میں تو اس کی روح نکل جاتی ہے ساری کی ساری۔ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ میرے سامنے ایک حقیقت آئی، میں نے اس حقیقت کو پہچانا، میں اس کو سمجھ گیا، میں اس کو جان گیا، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور پھر میں نے اس کو مانا یا نہیں مانا۔ مانا تو یہ ایمان ہے، اور انکار کر دیا تو یہ کفر ہے۔ کفر محض نہ ماننے کا نام نہیں ہے، بلکہ جانتے بوجھتے حقیقت کو سمجھ کر، آنکھوں کے سامنے دیکھ کر، اس کا مشاہدہ کر کے، عقلی لحاظ سے اس پر مطمئن ہو کے اس کا انکار کر دینے کا نام ہے۔ تو جتنے جرائم بھی آپ دیکھیں جن پر قرآن مجید نے ابدی جہنم کی وعید سنائی ہے، وہ سب اپنے اندر اصل میں بغاوت کی روح رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر کفر بھی اصل میں بغاوت کی ایک قسم ہے، بالکل اسی طریقے سے پیغمبر کی تکذیب بھی اصل میں بغاوت کی ایک قسم ہے۔ جس وقت آپ قتل کرتے ہیں کسی آدمی کو، تو یہ بھی خدا کے خلاف بغاوت ہے۔ اصل میں آپ خدا کی یہ اسکیم کہ اس نے ایک مخصوص مدت کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اس کے رستے میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ فیصلہ پروردگار کو نہیں کرنا کہ اس نے کب دنیا سے جانا ہے، یہ فیصلہ میں کرنے لگا ہوں۔ تو یہ ایک شدید بغاوت ہے جس کا آپ ارتکاب کرتے ہیں، اس ہائی ٹریزن کی سزا ہے ابدی جہنم۔ باقی جتنے جرائم
زنا میں یا سود میں جس میں باہمی کنسنٹ سے کوئی جرم کیا جاتا ہے، تو اس میں کیا بغاوت کی صورت آ جاتی ہے؟
بیان نہیں کیا گیا کسی جگہ بھی، بیان
سود کے حوالے سے
اس میں تو جو بات بیان کی گئی وجہ ہے کہ جو لوگ پیغمبر کے ہوتے ہوئے اس کی حکومت میں سود کی ممانعت کے باوجود پیغمبر کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور سود لینے پہ اصرار کر رہے ہیں، فضل و حرب من اللہ رسول، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ تو بغاوت کا جرم ہے، اگر آپ اندر اتر کر دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جس کی سزا اصل میں قرآن مجید ابدی جہنم سنا رہا ہے۔ باقی جتنے معاملات ہیں ان میں تو افو درگزر ہی افو درگزر ہے، بلکہ تعجب انگیز حد تک افو درگزر ہے۔ آپ دیکھیں کیا صورت ہے، فرمایا ہے کہ اگر تم بڑے بڑے جرائم سے اجتناب کرتے ہو، یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو میں ویسے ہی معاف کر دوں۔ اچھا، بڑے بڑے جرائم کے بارے میں فرمایا کہ تم اگر اس جرم کا ارتکاب کر لیتے ہو، بڑے سے بڑے جرم کا بھی، یا ملون السوء بجہالہ، جذبات کا غلبہ ہوا، کوئی مفاد غلبہ پا گیا، کوئی تعصب غلبہ پا گیا، ایک کیفیت تمہارے اوپر طاری ہوئی، تم نے کسی بڑے سے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا، اس کے بعد ثم یتوبون من قریب، جیسے ہی اس جرم کی کیفیت سے نکلے اور تم میری طرف لوٹ آئے، تو میں نے لازم کر رکھا ہے کہ تمہیں معاف کر دوں گا۔ اچھا، اس کے بعد اگر کوئی ایسا جرم ہو گیا ہے کہ جس کو فوراً تو